ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذر أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قال الله في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسہ معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین قابل صد احترام بزرگوں مجھے آپ کے شہر میں آپ سے آج پہلی مرتبہ مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور ایک ایسے اجتماع میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا ہے جو اجتماع مدرسہ حاضر کے سالانہ اجتماع کے عنوان سے غالباً منعقد کیا گیا ہے مدارس عربیہ کے سالانہ اجتماعات چند مقاصد کو سامنے رکھ کر منعقد کیے جاتے ہیں وہ چند مقاصد یہ ہیں کہ سال بعد عوام الناس کو ادارے کی کارکردگی سے مطلع کیا جائے ادارے کی ضروریات سے واقف کرایا جائے ادارے کے ساتھ تعاون کی اپیل کی جائے یا ترغیب دلائی جائے مدارس عربیہ کی اہمیت اور ان کی ضرورت کو واضح کیا جائے، ادارے سے فارغ ہونے والے طلباء کو اعزاز کے ساتھ رخصت کیا جائے اور انہیں ان کی آئندہ ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جائے۔ نیز ادارے کا موقف اور ادارے کا مسلک عوام پہ واضح کیا جائے، یہ ہیں وہ چند مقاصد جنہیں سامنے رکھ کر مدارس عربیہ کے سالانہ جلسے، سالانہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ آج کا اجتماع بھی اسی پروگرام کی ایک کڑی ہے۔ پیشرو علماء و مقررین، خصوصاً برادر عزیز نوجوان خطیب حضرت مولانا محمد اسرار القاسمی صاحب اپنے احسن لہجے میں اپنے خیالات کا اظہار فرما گئے ہیں۔ میری حاضری آپ کے پاس پہلی مرتبہ ہے۔ اگر آپ کے جذبات کچھ سننے کے ہوں گے تو میرے جذبات یقیناً کچھ بیان کرنے کے ہیں۔ وقت اس لیے کم ہے کہ مجھے ابھی آپ سے فارغ ہو کر چیچا وطنی میں ایک مدرسے کے سالانہ جلسے سے خطاب کرنا ہے۔ حق آپ کا تھا، پروگرام پہلے آپ حضرات کے اس جلسے کے منتظمین نے نوٹ کرایا تھا، لیکن چیچا وطنی کے علماء کے اصرار پر میں اس قدر مجبور ہو گیا ہوں کہ مجھے بہرحال وہاں پہنچنا ہے، اور درمیان میں تقریباً 60 میل کا سفر بھی طے کرنا ہے۔ دعا کیجیے کہ رب العزت مجھے آپ سے بھی کچھ کہنے کی توفیق بخشے اور وہاں پہنچ کر بھی کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری حاضری چونکہ آپ کے پاس پہلی مرتبہ ہے، آپ میں بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے جو میرے انداز بیان کو نہیں سمجھتے ہیں، اور کچھ حضرات ایسے بھی ہوں گے جو میری سوچ اور فکر سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہوں گے۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ میں کم وقت میں آپ حضرات کو اپنے موقف سے آگاہ کر سکوں اور آسان سے آسان لفظوں میں گفتگو کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ البتہ میری ایک عادت ہے کہ میں علاقے کی صورتحال کو دیکھ کر مقامی اور علاقائی دوستوں کی پوزیشن کو دیکھ کر تقریر میں اتنا ہی وزن ڈالتا ہوں جتنا کہ علاقہ کے لوگ اس کو برداشت کر سکیں. جہاں تک میرے برداشت کا تعلق ہے تو میں تو اپنی ذات کے لیے یہی اصول بڑے عرصے سے یاد کیے ہوئے ہوں کہ سواری اپنے سامان کی خود ذمہ دار ہے. لیکن بعض اوقات علاقے کے بعض دوستوں کی میں اس لیے رعایت کر جاتا ہوں کہ شاید پہلی مرتبہ وہ اتنا وزن نہ اٹھا سکیں یا نہ برداشت کر سکیں. اگرچہ میرا یہ تجربہ بھی ہے کہ اگر دو تین مرتبہ مجھے کسی قصبے یا شہر میں قدم رکھنے کی گنجائش مل جاتی ہے تو پھر وہاں کے علاقے کے لوگوں کو میں اتنا تیار کر لیتا ہوں کہ جتنا میری خواہش ہوتی. اس لیے اگر آج آپ میری دیگر تقاریر کی نسبت اپنے طور پر کچھ کمی محسوس کریں تو یوں سمجھ لیں کہ میں اس کمی کا ازالہ آپ کے شہر میں کسی دوسرے وقت پر ملتوی کر رہا ہوں. مدرسے کا جلسہ ہے, مجھے اس کی بہت ساری رعایت کرنا ہے. حق چھپانے کا نہ عادی ہوں نہ اس طبقے سے وابستہ ہوں جو حق چھپائے.
بہت خوب, بے شک بے شک.
بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میرا تعلق ایک اس طبقے سے ہے جس طبقہ کے قائدین کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے جلا دیا گیا تھا لیکن انہیں رائے حق سے نہیں ہٹایا جا سکا تھا. یا یوں کہہ لیجئے کہ میرا تعلق اس طبقے سے ہے جس طبقہ کے قائدین کو جزیرہ اندمان اور کالے پانی تک کی سزائیں دی گئیں لیکن ان کو رائے حق سے نہیں ہٹایا جا سکا. بلکہ میں ابھی بہت نیچے پھر رہا ہوں, میں اپنے خالق پر بھروسہ کر کے اور اس سے ڈرتے ہوئے اب یہ کہنے کی بھی بعض جگہ جرأت اور جسارت کر لیتا ہوں کہ میں اس طبقے کی وکالت کرتا ہوں جس طبقہ کے دودھ پیتے بچے ماؤں کی چھاتیوں سے چھین کر نیزے کی انیوں پہ لٹکا دیے گئے لیکن وہ حق کہنے سے باز نہیں آئے. انگاروں سے دیکھنا پڑا لیکن سچائی سے نہیں رکے, ان کے ہاتھ میں کیل گاڑے گئے, کپتی زمین پہ لٹایا گیا, پیاس کی شدت سے مبارک زبانیں دہن سے نکل آئیں لیکن وہ سچ کہنے سے نہیں رکے. میں اس طبقے کی وکالت کرتا ہوں جس طبقہ کے مرد تو درکنار، عورتیں دین کے نام پہ کٹ گئیں لیکن سچ کہنے سے باز نہیں آئیں۔ میری مراد اصحاب رسول اور صحابیات ہیں۔ یہ میں نے چند الفاظ اس لیے کہے کہ حق چھپانے کا عادی نہیں ہوں، نہ رب العزت اس کی توفیق بخشے، نہ آئندہ ایسی عادت پڑے۔ البتہ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، بشر ہونے کی حیثیت سے خطاؤں کا پتلا ہوں، کسی بھی وقت قدم متزلزل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں کہ رب العزت پوری ثابت قدمی کے ساتھ سچ کہنے کی توفیق عطا کرے۔ اب تک کی صورت حالات سے میں اپنے ضمیر کو مطمئن کیے ہوئے ہوں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش اور ان کی وکالت کرنے کے عوض سنگین سے سنگین مشکلات اور مصائب آئے ہیں، اور میں انہیں آج کے دن تک برداشت کر گیا ہوں۔ آئندہ رب العزت مصائب سے بچائے، اور اگر آ جائیں تو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنگین سے سنگین مسائل سے گزرا۔ میرے بہت سارے دوست احباب بزرگوں اور ساتھیوں کو علم ہے اس دنیا میں سب سے بڑا مقدمہ 302 کا مقدمہ ہے، جو انسان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور مجھے دشمنان اصحاب رسول نے دو مرتبہ 302 کے مقدمات میں بلا وجہ ملوث کر کے یہ کوشش کی ہے کہ وہ مجھے پھانسی لگوا دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے دن میری زندگی کے باقی ہیں وہ ختم نہیں کیے جا سکتے، اور جب ختم ہو جائیں گے تو ان میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کیفیت صرف میری نہیں، میں نے تو پھر بہرحال مدارس عربیہ میں تعلیم پائی ہے، دین پڑھا ہے، تاریخ پڑھی ہے، اصحاب رسول کے واقعات پڑھے ہیں، اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں۔ تو یہ کیفیت صرف میری نہیں، بلکہ میں اس لحاظ سے بھی مطمئن ہوں کہ رب العزت نے اس پرفتن دور میں، اس گئے گزرے دور میں مجھے کچھ ساتھی بھی ایسے دیے کہ جو میرے ساتھ یہ مشکلات جھیل گئے ہیں لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی، اور اب بھی میرے دو ساتھی جیل میں ہیں، وہ مولوی نہیں ہیں، غیر مولوی ہیں، داڑھی منڈے نوجوان ہیں، اور انہیں تقریباً 2.5 سال جیل میں گزر گئے ہیں، لیکن آج تک ان کی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں آئی، اور نہ یہ الفاظ زبان پر آئے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس طبقے کی وکالت کرتے ہیں یا جس طبقہ سے وابستہ ہیں، اس کی تعلیم یہی ہے کہ سچائی کا دامن کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ نہ چھوڑا جائے۔ بہرحال میری کوشش یہی ہوگی کہ میں سچ ہی کہوں، اس میں کوئی ایسی ملاوٹ نہ ہو کہ جس کا سچ کے ساتھ تعلق نہیں، بلکہ میں اس سے بھی گریز کرتا ہوں کہ میں کوئی لطیفہ بھی بیان نہیں کرتا۔ عموماً بعض اوقات اگرچہ بیان ہو جاتا ہے کوئی، لیکن کوشش میری یہ رہتی ہے کہ کوئی ایسا لطیفہ بھی بیان نہ کروں کہ جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ یہ اپنے طور پر میری ایک کوشش ہے کہ منبر و محراب سے وہی آواز بلند ہو کہ جس آواز کی صداقت اور سچائی میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو. سامعین، خطیب مقرر یا مولوی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو قرآن و سنت کا ترجمہ سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق یقین کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اگر منبر اور محراب سے ایسی گفتگو ہو جائے جس گفتگو کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، تو جو لوگ اس کو حقیقت سمجھ کر اس پہ عمل کریں گے، ان تمام کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار بھی وہ خطیب ہوگا کہ جس نے حقائق سے ہٹ کر گفتگو کی یا جس نے قرآن و سنت کو سامنے نہیں رکھا ہے. میں آغاز ہی میں ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی تمام تر کوتاہیوں، کمزوریوں کے باوجود اور کم علمی کے باوجود تقریباً تعلیم سے فراغت کے بعد مسلسل 15 برس یہ محنت کی ہے کہ اصحاب رسول کے دشمن کو کیا سمجھنا چاہیے. وہ 15 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے، اور یہ تو تعلیم سے فراغت کے بعد کا عرصہ ہے. دوران تعلیم تقریباً 8 برس بھی میں نے یہ محنت کی ہے کہ دشمنان اصحاب رسول کو کیا سمجھنا چاہیے. یہ گویا یوں سمجھیے کہ اول دن سے میری یہ منزل رہی ہے، یعنی اس ایک مختصر سے نقطے پر میں مسلسل سوچتا رہا ہوں. جو ساتھی میرے ساتھ پڑھتے رہے وہ بھی میری اس کیفیت سے واقف ہیں، اور تعلیم سے فراغت کے بعد میں جتنا عرصہ جنگ تک محدود رہا ہوں وہ لوگ بھی میری اس حالت سے آگاہ ہیں، اور پھر جب ملک کے مختلف حصوں میں جانے کی توفیق ہوئی ہے تو وہ لوگ بھی میری اس سوچ سے واقف اور آگاہ ہیں، اور ملک کی انتظامیہ اور سرکاری فیلیں بھی میرے اس موقف اور میری اس سوچ اور میرے اس موقف سے واقف اور آگاہ ہیں. نقطہ یہی ایک ہے کہ دشمنان اصحاب رسول کو قرآن و سنت کی روشنی میں کیا سمجھنا چاہیے. طالب علمی کے دوران جہاں میں اپنے اسباق کو پڑھتا یا ان کو یاد کرتا تھا، وہاں ساتھ ہی میں نے اس پروگرام کو جاری رکھا ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ آغاز ہی میں میں نے اس لین پہ کیوں سوچنا شروع کیا یا اس کاز پہ کیوں محنت شروع کی. اس کی بنیادی وجہ عرض کرتا ہوں. میری برادری کے کچھ قریبی لوگ مسلکاً شیعہ ہیں، اصحاب رسول کو نہیں مانتے. ان کی رات دن کی بکواسات سننے کے بعد، چونکہ برادری ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، میری یہ سوچ تقریباً بنتی گئی کہ ان کے متعلق یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہیں اور دشمن اصحاب رسول کو کیا سمجھنا چاہیے. یہ یہاں سے سوچ کا آغاز ہوا، حتیٰ کہ مجھے آج تک بڑی اچھی طرح یاد ہے. میرے والد محترم نے ایک نوکر رکھا تھا جو مسلکاً شیعہ تھے. آپ جانتے کہ جب معلومات نہ ہوں تو اس میں یہ احتیاط بھی نہیں برتی جاتی. بنیادی طور پر میرا خاندان کوئی مولوی خاندان نہیں ہے، نہ میرے والد صاحب مولوی تھے، وہ ایک کسان یا چھوٹے سے ذمہ دار سمجھ لیں، نہ ان کا یہ میدان تھا. تو انہوں نے ایک نوکر رکھ لیا جو مسلکاً شیعہ تھا. میں اس وقت غالباً 4th کلاس میں پڑھتا تھا. شام کو جانوروں کو چارہ چرا رہے تھے اور وہ نوکر ساتھ پھر رہا تھا اور میں بھی شغل کے طور پہ جیسے بچے پھرتے ہیں ساتھ پھر رہا. لیکن اتنا مجھے معلوم تھا کہ مختلف جو مذہبی جلسے ہوتے ہیں, ہمارے گاؤں میں بھی جلسہ ہوتا تھا, وہ میں سنتا تھا, یا سکول میں اساتذہ کچھ کبھی کبھار تذکرہ کر دیتے تھے. تو اتنی بات میرے ذہن میں تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کی کوئی بہت بڑی شخصیت ہے, یہ بات میرے ذہن میں تھی اس بچپن میں, زیادہ معلومات نہیں. اور یہ بھی مجھے معلوم تھا کہ شیعہ اور ہوتے ہیں اور سنی اور ہوتے ہیں. تو اس بدبخت نے اس وقت صدیق اکبر پر معاذ اللہ تبرک کیا, جس کے جواب میں قدرتی طور پر اتفاقی میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں, میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے اس نوکر کے جواب میں. میں نے کہا میں اتنا مولوی ضرور بنوں گا کہ تمہیں پوری دنیا میں کافر کی حیثیت سے متعارف کرا سکوں. یہ اتفاقی لفظ تھا, کسی نے نہیں پڑھایا, کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں. خیر میں نے والد صاحب کو بتلا دیا کہ اس نے حضرت ابو بکر کو گالی دی رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے اس سے پوچھا, وہ مان گیا, بہرحال اسے فوری طور پہ ہٹا دی. اور یہ گویا آغاز تھا میرا دینی تعلیم کو شروع کرنے کا. پھر دوران تعلیم اس کاز پر, اس موضوع پر میری رہنمائی کی ہے امام اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کا ایک رسالہ نکلا کرتا تھا النجم, وہ رسالہ میں پڑھتا رہا ہوں. حضرت تو میرے گویا ہوش سنبھالنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے, لیکن وہ ان کے رسائل مجھے میسر آ گئے دوران تعلیم. میں نے ان کو پڑھا, پڑھتا رہا اور ذہن میں یہی بات رہی کہ دشمنان اصحاب رسول کو کیا سمجھنا چاہیے. دوران تعلیم ان رسائل میں رہنمائی کی. فراغت کے بعد پھر جتنی ہمت میرے اندر تھی, یا جتنا علم تھا, یا جتنی استطاعت تھی, یا جتنی میں دوڑ لگا سکتا تھا, میں نے فراغت کے بعد تقریباً 15 برس آج کی تاریخ تک سمجھ لیں یا کچھ کم و بیش, میں نے اس بات پہ محنت کی ہے کہ دشمنان اصحاب رسول کو کیا سمجھنا چاہیے. اور جب مجھے یہ حقیقت معلوم ہو گئی ہے کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے, پھر جو سمجھنا چاہیے تھا اس کو میں نے اعلانیہ بغیر کسی جھجک کے کہا ہے, پہلے بھی کہا ہے, آج بھی کہوں گا, آئندہ بھی تا زندگی کہتا رہوں گا. پھر اس میں لچک نہیں پیدا کی, نہ لچک پیدا کرنے کا عادی ہوں. بات ایک حقیقت تھی جو سمجھ آ گئی, اور اس حقیقت پہ پردہ ڈالنے کا کبھی سوچا تک نہیں. اللہ گواہ ہے سوچا نہیں, سوچ آتی نہیں ہے کہ کبھی اس میں لچک پیدا کر لی جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ میں بالکل علی وجہ البصیرت قرآن و سنت کی روشنی میں اور 1400 سال کی امت کی سوچ کی روشنی میں اپنی قبر آخرت سامنے رکھ کے, رب ذوالجلال کی بدسے شدید کو سامنے رکھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصحاب رسول کا دشمن اسی طرح کافر ہے جس طرح رب العالمین کی وعدت کا منکر کافر ہے, یا جس طرح محمد رسول اللہ کی رسالت کا منکر کافر ہے, یا جس طرح ختم نبوت کا منکر کافر ہے, اسی طرح اصحاب رسول کا منکر ان کا دشمن کافر ہے, اور اس کے کفر میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ ہے وہ نقطہ جس پہ میں نے آپ کو یہ مختصر سی گزارش کی ہے کہ میں اس لائن پہ سوچتا رہا ہوں, اور سوچتے سوچتے بہرحال جب یہ حقیقت معلوم کر لی تو اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے میں نے اس کو سٹیج پہ کہنا شروع کیا, اور یہ سوچ کر کہنا شروع کیا
کہ اگر میں نہیں کہتا ہوں تو ایک وہ شخص جو میرے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا عید پڑھتا ہے یا مجھے وہ مذہبی اعتبار سے قابل احترام سمجھتا ہے یا میری قدر کرتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص صدیق کے دشمن کو یا سیدہ عائشہ کے دشمن کو بیٹی کا رشتہ دے بیٹھتا ہے تو یہ نکاح تو نہیں ہوگا۔ میں کھل کے آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ نکاح نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، خالصتاً زنا ہوگا۔ تو میں یہ سوچتا رہا کہ اگر میں نہیں کہتا ہوں، اگر کسی شخص نے ایسا کام کر لیا تو اسے تو معلومات نہیں، مجھے تو معلوم ہے، میں اگر اس کو مطلع نہیں کرتا ہوں تو قیامت کے دن اس کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوگی کہ جب میں جانتا تھا تو میں نے اسے مطلع کیوں نہیں کیا کہ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی اور کئی ساری چیزیں ہیں جن میں خرابیاں نظر آئیں تو پھر کھل کے کہا، سٹیج پہ اعلانیہ کہا، اور اس ایک لفظ کے کہنے کے عوض میں ایک بار نہیں کئی بار مجھے مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا پڑا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ پولیس مجھے بالکل الف ننگا، مادر زاد ننگا کر کے مارتی رہی ہے، تھانوں میں اور گلیوں میں گھسیٹتی رہی ہے، لیکن میں آج بھی اس موقف پہ قائم ہوں کہ صدیق کا دشمن مسلمان نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ جذباتی موقف نہیں ہے، یہ دیانت دارانہ موقف ہے، اور میں ایک دینی ادارے میں بول رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور آپ کو بھی میں دعوت فکر دوں گا کہ آپ جذبات سے ہٹ کر دیانت دارانہ اس پہ غور کر لیں۔ میں نے کئی حضرات بڑے ادب کے ساتھ دعوت دی اور درخواست کی ہے کہ جس طرح میں نے اس کاج پہ اپنی تمام تر علمی کمزوریوں کے باوجود محنت کی ہے، آپ لوگ بھی اس پہ اتنی محنت کریں، اور محنت کرنے کے بعد اگر آپ اس سٹیج پہ نہ پہنچیں تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا، لیکن محنت تو کیجیے، اس کو پڑھیے تو صحیح، اس کاج پہ آپ اپنی قوتیں صرف تو کریں۔ یہ بات واضح ہے، مسلمان کو کافر کہنا خود کافر ہونے کے مترادف ہے، اور کافر کو مسلمان سمجھ لینا یہ بھی خود کافر ہونے کے مترادف ہے۔ یہ مسئلہ آسان نہیں ہے، انتہائی نازک مسئلہ ہے، اور پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ نہ کسی کو کافر کہنا آسان ہے جبکہ وہ مسلمان ہو، یعنی شمار مسلمانوں میں ہوتا ہو اور اسے کافر کہہ دیا جائے تو یہ آسان بات نہیں۔ کسی کے اندر عقائد کفریہ ہوں گے تو کہا جائے گا، نہیں ہوں گے تو کسی کو کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ کوئی اتنی آسانی کے ساتھ جرت کر سکتا ہے۔ جس کو قبر اور آخرت کا ڈر ہو وہ آسانی کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے، اور کم از کم میں تو اس لحاظ سے کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر یہ موقف جذبات میں ہم نے اختیار کیا ہوتا تو شاید ایک آدھ بار پولیس کی اور حکومت کی مار کھانے کے بعد ہم اس موقف کو چھوڑ چکے ہوتے، لیکن میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہر مصیبت برداشت کی جا سکتی ہے، ہر پریشانی جھیلی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ میری اب کیفیت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر اس عقیدے کو منوانے کے لیے، اس موقف کو امت کو تسلیم کرانے کے لیے اور امت پر اس موقف کو واضح کرنے کے لیے مجھے تختہ دار تک جانا پڑا تب بھی میں چلا جاؤں گا، لیکن اس موقف سے ہٹا نہیں جا سکتا۔ سامعین محترم، اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقف پر سب سے بڑی دلیل جسے میں بڑے اختصار کے ساتھ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا، اگرچہ میں اس موقف پر الحمدللہ دلائل کا انبار رکھتا ہوں، لیکن قلت وقت کے باعث سب سے بڑی دلیل کا تذکرہ کروں گا جس نے مجبور کر دیا ہے کم از کم مجھے، یا جن ساتھیوں کو، جن دوستوں کو، جن نوجوانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے انہیں مجبور کر دیا اس دلیل نے کہ وہ اپنے اس موقف سے نہیں ہٹیں گے اور کبھی نہیں ہٹیں گے، یقین جانیے نہیں ہٹیں گے۔ سپاہ صحابہ میں جو نوجوان کام کر رہے ہیں ان میں کالجی نوجوان ہیں، عام دکاندار نوجوان ہیں، داڑھی منڈے نوجوان ہیں، جو کل تک وی سی آر کے رسیا تھے وہ نوجوان ہیں، لیکن انہیں الحمدللہ یہ موقف اتنا سمجھ آ چکا ہے کہ اتنی مشکلات اور مصیبتوں سے گزرنے کے باوجود بھی میری معلومات کے مطابق سپاہ صحابہ کا کوئی ایک کارکن ہم سے نہیں توڑا جا سکے، کوئی ایک اب تک نہیں توڑا جا سکے، آئندہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن تمام ترتانوں کے باوجود، تمام مشکلات کے باوجود، تمام پریشانیاں جھیلنے کے باوجود اب تک ایک کارکن بھی ہم سے دشمن نہیں چھین سکا اور نہیں توڑ سکا ہے اور اس کو ہمارے موقف سے نہیں ہٹایا جا سکا ہے۔ جس نے ہمارے پروگرام کو یا موقف کو سن لی ہے اور اس پہ دیانتداری کے ساتھ غور کر لی، اگر کسی نے غور نہیں کیا ہے تو اس کی اپنی مرضی۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں، میری بات آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے، چند آیات تلاوت کی ہیں جن آیتوں میں ایک آیت یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت کا آپ جب انداز بیان دیکھیں گے تو بظاہر آپ کو اس میں بے ربطی معلوم ہوگی، محمد الرسول اللہ کے فوراً بعد والذین معہ سے گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ کا معنی بڑا واضح کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آگے والذین معہ سے ہے کہ ان کے ساتھی۔ بظاہر انسان سوچتا ہے کہ دونوں میں تعلق کیا ہے، محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد آگے رسول کے فضائل آنے چاہیے، رسول کی مدح آنی چاہیے تھی، رسول کی منقبت آنی چاہیے، رسول کا علم اور رسول کی تعریف کی جانی چاہیے تھی، لیکن آگے ان کے ساتھیوں کی تعریف کیوں شروع کر دی گئی ہے؟ یہ دونوں میں ربط کیا ہے؟ اس کو ایک اور سادہ مثال سمجھیے، اگر میں دوران تقریر بلند آواز سے کہوں صدیق اکبر، آپ کے کان متوجہ ہو جائیں گے کہ اب یہ صدیق کی فضیلت بیان کرے گا، ان کی تعریف کرے گا، لیکن میں شروع کر دوں مسجد بہت اچھی بنی ہوئی، مدرسہ بہت اچھا بنا ہوا، آپ کے مدرسے سے بہت سارے طلباء فارغ ہو گئے، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ سوچنے لگ جائیں گے کہ اس ساری گفتگو کا صدیق اکبر کے لفظ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان میں تو آپس میں کوئی ربط اور جوڑ نہیں، یہ تو بے ربطی کلام ہے۔ تو بے ربط کلام، بے جوڑ گفتگو قطعاً برداشت نہیں ہوتی، اور پھر رب العالمین کی کلام جو فصیح و بلیغ ہے، اور ایسی فصیح و بلیغ کہ جیسی کائنات میں ہے نہیں، نہ ہو سکتی ہے نہ تھی، اس میں تو یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ اور والذین معہ ان میں آپس میں ربط، تعلق اور جوڑ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد ان کے ساتھیوں کی تعریف اور مدح کیوں شروع کر دی گئی؟ یہی آیت
میری مستدل ہے، یہ میں اپنے موقف کے لیے سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت پر ملک کے مختلف حصوں میں میں نے بیسیوں تقریریں کی ہیں، ہر تقریر کا انداز مختلف ہے، الفاظ مختلف ہیں، اور میں اپنے تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت نے جتنی بار میں نے اس پہ گفتگو کی ہے اتنی بار اس آیت نے ایک نئی رہنمائی کی ہے، ایک نیا لطف آیا ہے، ایک نئی پوزیشن سامنے آئی ہے، اور جتنی بار اس آیت کا خود مطالعہ کرتا اور آگے اس کو بیان کرتا چلا گیا ہوں اتنی بار یہ آیت طیبہ میرے دل میں اصحاب رسول کی محبت کا اضافہ کرتی چلی گئی ہے، اور آج اس خالق کی قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس آیت کے بار بار پڑھنے اور بیان نے میری یہ کیفیت بنا دی ہے کہ اگر میری اولاد اور میرے بچے، میرا خاندان، میری جان، میرا مال، میری جائیداد اصحاب رسول کی آب روپ پہ لگ جائے تو میں رب کعبہ کی قسم لگا ڈالوں گا، لیکن ان کی آب روپ کے عالم کو میں سر نگو ہونا دیکھنا برداشت ہی نہیں کر سکتا ہوں، نہ ان کے دشمن کو مسلم کی حیثیت سے ملک میں میں اب برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہوں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ، امیر عظیمت مولانا حق نواز۔
میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ جی؟ آج آپ یوں سمجھیں کہ میں ایک بنیاد باندھ کے جا رہا ہوں، تقریب نہیں، تقریریں آپ نے شاید کچھ لوگوں نے میری ریکارڈ شدہ تقریریں سنی ہوں گی، یہ آج تقریب نہیں، آج صرف تمہید ہے جو میں نے آپ کو تیار کی ہے، اور وہ تمہید باندھی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا لین پہ میں چڑھا دوں، زندگی رہی تو میں آپ سے اس تمہید کا صلہ وصول کرنے کے لیے دوبارہ آؤں گا۔
دوبارہ آؤں، یقین جانیے دوبارہ آؤں، آپ کی اس ڈسپلن، آپ کی اس دلچسپی نے چاہے آپ تھوڑے آئے مجھے متاثر کیا ہے، میں دل سے کہتا ہوں آپ جیسے لوگ تو مجھے روز ملنے چاہیں کہ جو اس قدر سکون، میں دل سے کہتا ہوں آپ جیسے لوگ تو مجھے روز ملنے چاہیں کہ جو اس قدر سکون ہو کر گفتگو کو سنیں، تو میں آج ایک تمہید باندھ جاؤں گا، بنیاد رکھ جاؤں گا اپنے موقف کو سمجھانے کے لیے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کا صلہ وصول کرنے کے لیے دوبارہ آؤں گا۔ آنا چاہیے مجھے دوبارہ یا نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے، انشاءاللہ آؤں گا اس کا صلہ لینے کے لیے، اس کا ثمرہ وصول کرنے کے لیے آؤں گا، لیکن اتنا ہی نہیں کہ آج بالکل آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہ بیٹھے، ایسا ہی نہیں، بہت کچھ ذہن میں بٹھا کے جانا چاہتا ہوں، ہے تو سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں، میں کیا ہوں۔ تو یہ آیت ہے جس کو آپ بھی اگر پڑھیں گے نا، اور میں دعوت دیتا ہوں کہ ایک بار نہیں آپ بار بار پڑھیں، اردو ترجمہ قرآن کریم کا لے لیں، اردو تفسیر لے لیں اور اس کو پڑھیں، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ روزانہ ایک بار اس کی تلاوت کر کے اس کے ترجمے پہ غور کر لیں اور پھر اس کو سوچتے رہیں آپ۔ میں اپنی کیفیت بتلا رہا ہوں، اپنا تجربہ بتلا رہا ہوں، آپ جتنی بار اس آیت کو بار بار پڑھ کے غور کریں گے اتنی بار اصحاب رسول کی محبت آپ کے دل میں اضافہ کرتی چلی جائے، اتنی بار یہ تجربہ کر لیں۔ بظاہر تعلق نظر نہیں آتا، بظاہر بے ربطی نظر آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد ان کی تعریف آنی چاہیے، ان کے ساتھیوں کی بے ربطی نہیں، فی الحقیقت بہت،
جب تک کہ اس دعوے کی گواہی سچی گواہی نہ ہو، صادق شہادت نہ ہو، متقی اور پرہیزگار گواہی نہ آئے، اس وقت تک وہ دعویٰ کتنا ہی سچا ہو لیکن اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا. دعویٰ جھوٹا ہو وہ تو ہے ہی جھوٹا, لیکن اگر دعویٰ سچا ہے اور اس سچے دعوے کی شہادت جھوٹی ہے تو دعویٰ سچا ہونے کے باوجود دنیا کی تمام عدالتوں میں خارج ہو جائے گا. حتیٰ کہ بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ عدالت ابو بکر کی کیوں نہ ہو, دعویٰ سچا ہو تو ابو بکر جیسا جج بھی بغیر شہادت کے اس دعوے کو خارج کر دے گا. یہ ضابطہ ہے اسلام کا. شہادت کے بغیر, سچی شہادت کے بغیر دعویٰ ثابت, دعویٰ سچا ہو, دعوے کی سچائی میں کوئی شک نہ ہو لیکن اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے شہادت سچی چاہیے. اگر شہادت سچی نہیں ہے تو دعویٰ ثابت. محمد اللہ کا رسول ہے, کیوں رسول ہے؟ والذین معہ, ان کو دیکھیے جو اس رسول کے ساتھی ہیں, ان کو کیوں دیکھیے؟ رب العالمین فرماتے ہیں اس لیے دیکھو کہ آخری رسول کی پیشین گوئی تورات میں کی گئی تھی. آخر زمانہ میں پیغمبر آئے گا, سچا ہوگا, آخری ہوگا, اور اس کی صداقت کے لیے کچھ نشانیاں بتلائی گئی تھیں, جس میں یہ نشانی بھی تھی کہ اس کو ماننے والے ایسے 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 ہوں گے. یہ تورات میں بتلایا گیا تھا. رب العزت فرماتی کہ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کا رسول ہے. کیوں ہے؟ والذین معہ, اس کے ساتھیوں کو دیکھو کہ یہ وہی نہیں ہے کہ جن کی نشانی تورات میں دی گئی تھی. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات. رب العالمین فرماتے ہیں آخری رسول کی تورات میں پیشین گوئی کرتے ہوئے میں بتلا چکا ہوں کہ اس کے ساتھی ایسے ہوں گے, کفر کے لیے سخت ہوں گے, آپس میں رام دل ہوں گے, رکوع کرتے نظر آئیں گے, سجدہ کرتے نظر آئیں گے. رکوع اور سجدہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ رکوع اور سجدہ خالصتاً کرائیں گے, رکوع اور سجدہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ رکوع اور سجدہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. اتنا سجدہ کریں گے, اتنی عبادت کریں گے, اتنی رب کی پوجا کریں گے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہرے بتلائیں گے کہ یہ رب کی پوجا کرنے والے ہیں, آپس میں رام دل ہوں گے, رکوع کرتے نظر آئیں گے, سجدہ کرتے نظر آئیں گے. رکوع اور سجدہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ رکوع اور سجدہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. اتنا سجدہ کریں گے, اتنی عبادت کریں گے, اتنی رب کی پوجا کریں گے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہرے بتلائیں گے کہ یہ رب کی پوجا کرنے والے ہیں. ذالک مثلہم فی التورات, یہودیوں تم قرآن نہیں مانتے ہو, نہ مانو, تورات تو مانتے ہو. تورات جو کہہ گئی ہے آخری پیغمبر آئے گا اس کو ماننے والے ایسے ہوں گے, لہذا تورات کھول کے اس کو سامنے رکھ کے پھر دیکھو. محمد کہتا ہے میں رسول ہوں, کہا اس کو ماننے والے وہی ہیں جن کی نشانیاں تورات نے بتلائی ہیں. اگر وہ نشانیاں صدیق میں پائی جا رہی ہیں, عمر عثمان میں, علی طلحہ زبیر میں, ابو سفیان معاویہ میں, خالد بن ولید ابو ہریرہ میں, صحابہ میں پائی جا رہی ہیں, تو پھر یہ محمد ہم فی التورات, یہودیوں تم قرآن نہیں مانتے ہو, نہ مانو, تورات تو مانتے ہو. تورات جو کہہ گئی ہے آخری پیغمبر آئے گا اس کو ماننے والے ایسے ہوں گے, لہذا تورات کھول کے اس کو سامنے رکھ کے پھر دیکھو. محمد کہتے ہیں میں رسول ہوں, کہا اس کو ماننے والے وہی ہیں جن کی
نشانیاں تورات میں بتلائی ہیں، اگر وہ نشانیاں صدیق میں پائی جا رہی ہیں، عمر عثمان میں، علی طلحہ زبیر میں، ابو سفیان معاویہ میں، خالد بن ولید ابو ہریرہ میں، صحابہ میں پائی جا رہی ہیں، تو پھر یہ محمد وہی رسول ہے جس کی تورات میں پیشین گوئی کی گئی تھی، پھر تمہیں اس کو رسول مان لینا چاہیے جو اس کے ساتھی وہی ہیں جن کی علامتیں تورات میں بتلا دی گئی تھی۔ اور میں نے یہ بات کئی جگہ کہی ہے کہ محمد کے صحابیوں کی عصمت آج حق نواس نہیں یا آج کا خطیب نہیں بیان کر رہا، محمد کے صحابیوں کی مدح اس وقت اس دھرتی پہ کی گئی ہے جب ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ یوں کہنے دیجئے ابھی ان کا آقا پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی ان کا مرشد پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی ان کا رسول پیدا نہیں ہوا تھا، جس دن اس دھرتی پر موسیٰ علیہ السلام محمد کے ساتھیوں کی مدح کر رہے تھے، آخری رسول آئے گا، ماننے والے رکوع کرتے نظر آئیں گے، سجدہ کرتے نظر آئیں گے، آپس میں بھائی کفر کے لیے سخت ہوں گے، ان کی پیشانیوں میں سجدے کے آثار ہوں گے، کلیم اللہ صدیق کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، طلحہ کی، زبیر کی عصمت محمد رسول اللہ سے ہزاروں سال پہلے بیان کر گئے ہیں کہ ایسی قوم آئے گی وہ رسول مانے گی ایک شخصیت کو، اور وہی رسول آخری رسول ہوگا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ،
اکیلا میں نہیں ان کی مدح کر رہا، موسیٰ علیہ السلام کر گئے، تورات کن پہ اتری تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر، وہ تورات کا واعظ کیا کرتے تھے، تورات کو بیان کیا کرتے تھے، تورات اپنی امت کے سامنے پڑھا کرتے تھے، تورات کا درس اپنی امت کے سامنے دیا کرتے تھے، جب دیا کرتے تھے تو یہ نہیں بتلاتے ہوں گے کہ آخری رسول کو ماننے والے ایسے ہوں گے، ان کی یہ تعریف ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، بتلاتے ہوں گے یا نہیں؟ تو کتنے ہزار سال پہلے محمد رسول اللہ کی پیدائش سے بھی کتنے ہزار سال پہلے رب العالمین نے محمد کے صحابیوں کی مدح اس دھرتی پہ پیغمبر سے کروائی ہے، کلیم اللہ سے کروائی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، میں عرض یہ کر رہا تھا شہادت جتنی سچی ہوگی دعویٰ اتنا جلدی ثابت کیا جا سکے گا۔ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی سچائی کے لیے وہ شہادت پیش کی ہے جس شہادت کو جھٹلا نہیں جا سکتا ہے، گواہ کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، گواہ کے لیے سچا ہونا ضروری ہے، گواہ کے لیے لالچ سے پاک ہونا ضروری ہے، گواہ کے لیے بہادر ہونا ضروری ہے، گواہ ڈر جائے تب بھی گواہی نہیں دے سکتا، گواہ لالچی ہو تب بھی گواہی نہیں دے سکتا، گواہ بد کردار ہو تب بھی اس کی گواہی کا وزن نہیں رہتا، تمام صورتوں میں اس کی گواہی مسترد ہو جاتی ہے۔ گواہ کے لیے نیک ہونا ضروری ہے، گواہ کے لیے بہادر ہونا ضروری ہے کہ وہ فریق مخالف سے گھبرائے نہیں، ڈر کے شہادت سے نہ بھاگ جائے، گواہ کے لیے لالچ سے پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ گواہ خرید لیا گیا ہوگا، اسے پیسے دے دیے گئے ہوں گے اس لیے وہ گواہی دے رہا ہے۔ آئیے اس شہادت کا جائزہ لیتے ہیں جس کو رب نے محمد کی رسالت کے لیے بطور شہادت کے پیش کیے کہ وہ کس قدر بہادر شہادت تھی، کس قدر متقی پرہیزگار شہادت تھی، اور کس حد تک لالچ سے پاک منزہ اور مبرہ شہادت تھی. آئیے گواہ ہے پیغمبر کی نبوت کا سب سے پہلا گواہ اس دھرتی پر سب سے پہلی شہادت دے رہا ہے، اس دھرتی پر سب سے پہلے اعلان کر رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. سب سے پہلا گواہ ہے، سب سے پہلا شاہد ہے، گواہی دینا چاہتے ہیں، شہادت دینا چاہتے ہیں، دے دی اس نے گواہی. لیکن وہ گواہ کیسے؟ جب آیا ہے تو مکہ کا رئیس ہے، جب آیا ہے مکہ کا دولت مند ہے، جب آیا ہے دولت اس کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، جب آیا ہے اس کے جسم پر شاہی لباس ہے، اور جس دن اس کا جنازہ اس دھرتی سے اٹھتا ہے تو اس کے وجود پہ پرانے کپڑے کا کفن ہے، نیا کفن اسے نصیب نہیں ہوئے. اس سے بڑی سچی شہادت جو لالچ سے پاک ہو کائنات پیش کرنے سے قاصر ہے. اور یہ شہادت صدیق کی شہادت تھی. جس دن صدیق آیا تھا، دولت مند تھا، مالدار تھا، جائیداد صاحب جائیداد تھا، جب جنازہ اٹھتے تو پرانے کپڑے کا کفن اسے نصیب ہوا ہے. اس سے بڑا لالچ سے پاک انسان آج تک ماں اپنی پیٹ سے نہیں جان سکی ہے. کون کافر کہہ سکتا ہے؟ کون بدبخت کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر نے کسی لالچ میں محمد کو رسول کہا ہے؟ نہیں، سچ سمجھا تھا تو کہا ہے، دولت صرف کر دی. بلکہ یہی ابو بکر ہے جب آقا کو کافر مارنا شروع کرتے ہیں تو یہ کھڑے ہو کے کہتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. بدبخت اس کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ. تو کفر محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے صدیق پہ ٹوٹ پڑتا. اور ایسا واقعہ بھی ہوئے کہ صدیق اکبر کو اتنا مارا گئے کہ بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کے گھر لایا گئے. تھوڑا سا ہوش آتا ہے پھر بے ہوشی آتی ہے، پھر ہوش آتا ہے پھر بے ہوشی آتی ہے. طبیب بلا لیا گئے، طبیب نبضیں دیکھنے کے بعد کہتا ہے اس مریض کو اور کچھ نہیں، اسے اس کا یار ملا دیا جائے، اسے اور کوئی تکلیف نہیں ہے، اسے اس کا محبوب ملا دیا جائے. اس سے بڑا سچا گواہ کائنات پیش نہیں کر سکتی ہے. گواہوں کی سچائی کا اس سے اندازہ کر لیجئے کہ انہیں کوئی لالچ نہیں تھا. آئے تھے تو مکہ کے رئیس تھے، جنازہ اٹھے تو پرانے کپڑے میں. سچائی کا اندازہ لگائیے، گواہ کی سچائی کا. شہادت میں کتنا وزن ہوگا اس گواہ کا جو بغیر کسی لالچ کے گواہی دے اور کسی کا ڈر محسوس نہ کرے، ہر قربانی دے کر بھی گواہی دے جائے. کتنی سچائی ہے اس گواہی میں کہ دوپہر کا وقت ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، لٹا دیا گئے، سینے پہ پتھر رکھ دیے گئے، ہاتھ میں کیل گاڑ دیے گئے، زبان شدت پیاس سے دانت سے باہر نکل آئی ہے، اور کافر صرف یہ کہتا ہے بلال کہہ دے محمد رسول نہیں ہے. بلال تڑپتا بھی ہے لیکن کہتا ہے یہ نہیں کہا جا سکے گا. اس سے بڑی سچی شہادت کائنات کیسے پیش کر سکے گی؟ توجہ کیجئے، یہ تو مردوں کی شہادتیں ہیں جو رسول کے لیے آ رہی ہیں کہ یہ واقعی رسول ہے. مار کھاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں رسول ہے، جلاوطن ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں محمد رسول ہے، گھر بار لٹتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں محمد رسول ہے، دودھ پیتے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ماؤں کی چھاتیوں سے چھین کر ذبح کر دیے جاتے پھر بھی کہتے ہیں محمد رسول ہے. ان سے بڑا سچا گواہ ماں نہیں جان سکتی ہے. یہ گواہی دے رہے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ تو مردوں کی بات کر رہا ہوں. آئیے عورت کی بات کر لیتے ہیں جو صنف میں ضعیف ہوتی ہے. اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ، اسلام میں سب سے پہلے جس کا خون اس دھرتی پہ بہایا گیا ہے، اور اگر کسی کا خون بنا لا الہ بن سکتا ہے تو اس خاتون کا خون ہے کہ جو اس دھرتی پہ سب سے پہلے آیا ہے، باقی سب خون بعد میں گرے ہیں. یہ خون اسلام کی سچائی کے لیے، رسول کی سچائی کے لیے، نبی کی عفت کے لیے، پیغمبر کے تقدس کے لیے سب سے پہلے بہایا گیا ہے. اور وہ خون سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ سمیہ کا خون ہے، جسے ابو جہل اور اس کی پارٹی، بدماش اور بدبخت پارٹی اور کائنات کے بدترین کافروں نے اس سمیہ کو، اس طیبہ طاہرہ کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا تھا، اونٹ مخالف سمت چلا دیے تھے، سمیہ کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھا گئے، ایک دوسرے اونٹ سے باندھا گئے. اور اسی حالت میں سمیہ سے سوال کیا جاتا ہے، رب کی عبادت کا انکار کر، محمد کی رسالت کا انکار کر، اس رب کی قسم جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کی ہے. سمیہ کہتی ہے چہ جاؤں گی، مٹ جاؤں گی، پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آمنہ کا لخت جگر رسول نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا.
نعرہ تکبیر، حضرت نعرہ حق
اللہ، اس سے بڑی سچی گواہی، اس سے بڑی سچی شہادت اور کیسے پیش کی جا سکتی ہے. مار پڑی، مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، لیکن انکار کیا کہ محمد رسول نہیں ہے. شاید آپ کو بات نہیں سمجھ آئی، انکار کیا کہ محمد رسول نہیں ہے، نہیں کیا. کیوں کرتے؟ والذین معہ، خود رب العالمین نے پیش کیا کہ یہ گواہ ہیں محمد کی سچائی کے، ان میں تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، لالچ بھی کوئی نہیں، جرت بھی ہے، بہادری بھی ہے، بکتے بھی نہیں، جھکتے بھی نہیں، خریدے بھی نہیں جا سکتے. تو جب یہ رسول کہہ رہے ہیں اور ان میں وہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں جو نشانیاں تورات میں تھی، تو پھر محمد کو تمہیں رسول مان لینا چاہیے کہ محمد وہی آخری رسول ہے جس کی تورات پیشین گوئی کر گئی ہے، جس کو ماننے والے یہ محمد کے ساتھی ہیں، جن میں یہ نشانی اور یہ نشانیاں تورات میں ان کی بیان کی گئی تھی. فلذین معہ ذلک مثلہم فی التوراۃ، توجہ کیجئے، بات بہت مختصر کروں گا لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بنیاد ضرور باندھ جاؤں گا. ومثلہم فی الانجیل، رب العزت فرماتے ہیں کہ تورات میں بھی ان کا ایک تعارف کرایا گیا تھا محمد رسول اللہ کے صحابیوں کا، اور ایک تعارف ان کا انجیل میں بھی کرایا گیا. ومثلہم فی قرآنی آیت ہے یا نہیں، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، یہ کسی عربی کتاب کی عبارت پڑھ رہا ہوں نہیں، یا تاریخی حوالہ عرض کر رہا ہوں نہیں، قرآنی آیت. ومثلہم فی الانجیل، ان کی ایک نشانی انجیل میں بھی بتلائی گئی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ بتلائی گئی تھی کہ آخر زمانے میں رسول آئے گا، اس رسول کو ماننے کے لیے اس کی ایک پارٹی بنے گی، اس رسول کو ماننے والی ایک جماعت، ایک گروہ ہوگا، اور اس جماعت کی پوزیشن ابتدا اور انتہا ایسی ہوگی جس طرح کے کھیتی کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. آیت ہے، قرآنی الفاظ ہے، رب العالمین نے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کی مثال کھیتی کی مثال سے بیان کی ہے. والذین معہ، ایک ہی آیت چلی آ رہی ہے، محمد رسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، ایک ہی آیت ہے، اور اس میں محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کی مثال کھیتی کے ساتھ دے کر پیش کی جا رہی ہے کہ آخری رسول آئے گا، انجیل میں بتلایا گیا تھا، اس کو ماننے والی جماعت آئے گی انجیل میں بتلایا گیا تھا، اور وہ ماننے والے کیسے ہوں گے؟ ان کی ابتدا ایسی ہوگی جیسے کھیتی کی ابتدا، انتہا بھی ایسی ہوگی جیسے کھیتی کی انتہا ہے۔ کزر اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه۔ یہ مثال رب العالمین نے محمد رسول اللہ کے صحابہ کے لیے پیش کی ہے، اور قرآن کو 14 صدیاں بیت گئی ہیں صحابہ کے لیے اس مثال کو بیان کرتے ہوئے، اور یہی مثال انجیل میں دی گئی تھی، پھر یہی مثال قرآن میں دی گئی ہے، اور قرآن 1400 سال سے اس مثال کو بیان کر رہا ہے۔ آئیے اب ہم اسی مثال کو جو صحابہ کے لیے خود خالق نے پیش کی ہے صحابہ پہ فٹ کرتے ہیں۔ کزار اخراج چاہتا ہوں کہ ان کی مثال کھیتی جیسی مثال ہے، وہ کیسے کھیتی جیسی مثال ہے؟ ان پہ کھیتی کی مثال فٹ کیسے آتی ہے؟ ان پہ کھیتی کی مثال صادق کیسے آتی ہے؟ ہم نے اس کو اب فٹ کرنا ہے۔ آئیے میں اس کو اپنے انداز میں فٹ کرتا ہوں، آپ اس پہ غور کرتے جائیں، جتنا غور کریں گے اتنا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا حب اصحاب رسول میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کزارن اخراج چاہتا ہوں، کھیتی کے ساتھ رب نے محمد کی جماعت کی مثال دی ہے۔ اب توجہ کیجئے، اس مثال کو میں فٹ کرنے لگا ہوں۔ جب محمد رسول اللہ تشریف لائے تھے تو کفر سے زمین اٹ چکی تھی، زمین کفریات سے بنجر ہو چکی تھی، زمین کفریات سے کلر ہو چکی تھی، زمین کفریات سے برباد ہو چکی تھی، بدعات سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے، شراب سے، لواطت سے اٹ چکی تھی، ڈاکہ زنی سے زمین برباد ہو چکی تھی۔ اس ماحول میں پیغمبر اسلام تشریف لائے، 400 نظر دوڑائی ہے، کفری کفر نظر آئے، زمین بنجر ہی بنجر نظر آئیے، زمین برباد نظر آئیے۔ محمد رسول اللہ نے اس زمین میں محنت کرنا شروع کی ہے کہ محنت کرنے کے بعد زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ محنت کرتے گئے اور زمین تیار کرتے گئے، تھوڑے عرصے میں وقفے وقفے کے ساتھ محمد رسول اللہ نے زمین تیار کر لی ہے۔ وہ زمین کون سی زمین تھی؟ وہ زمین صدیق کا دل تھا، وہ زمین عمر کا دل تھا، وہ زمین عثمان کا دل تھا، وہ زمین علی کا دل تھا، وہ زمین معاویہ کا دل تھا، وہ زمین ابو سفیان کا دل تھا، وہ زمین ابو ہریرہ خالد بن ولید کا دل تھا، وہ زمین صحابہ کا دل تھا۔ نبی نے وہ زمین صاف کی ہے، اس بنجر کو اکھیڑے، اسے پاک کیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ پیغمبر پاک کرتا چلا گئے، زمین صاف کرتا گئے۔ جب زمین صاف ہو گئی ہے، پھر اس زمین میں نبوت نے دانہ ڈالا ہے، بیج ڈالا ہے۔ وہ دانہ کون سا تھا؟ بیج کون سا تھا؟ صدیق کے دل کی زمین صاف ہو گئی، نبی نے دانہ ڈال دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عمر کے دل کی زمین صاف ہو گئی، نبی نے بیج ڈال دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بیج ڈالتے گئے، اس کو پانی دیتے چلے گئے۔ پانی کس کا دیا رسول نے؟ اپنے لہو کا پانی دیا ہے، اپنے خون کا پانی دیا ہے، پیرا دیا ان دانوں کا، پیرا دیا اس کھیتی کا، لہو کا پانی پیغمبر نے اس کھیتی کو دے ڈالا ہے۔ بیج ڈالتے گئے، کھیتی پروان چڑھتی گئی۔ توجہ کر ذرا، کزر اخراج چاہتا ہوں، قرآن کہتے صحابہ کی مثال کھیتی جیسی ہے۔ کزر اخراج چاہتا ہوں، کھیتی باریک سی سوئی نکالتی ہے، فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ قرآن لفظ سے فاستغلظ فاستوى على سوقه کہ کھیتی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہو کسی بھی کھیتی کی، یو جب الزرع جو ذمہ دار کھیتی بیجتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، خوشی سے پھولا نہیں سماتا، لیغیظ بہم الکفار، لیکن اس کھیتی کا دشمن جل جاتا ہے، اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ آئیے قرآن یہ مثال نبی کے صحابہ کے لیے پیش کر رہا ہے، تمہارے اگارے کی کھیتی کے لیے نہیں ہے، تمہارے مولویوں کے لیے نہیں ہے، تمہارے پیروں کے لیے نہیں ہے، تمہارے مرشدوں کے لیے نہیں ہے، تمہارے آقاؤں کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیڈروں کے لیے نہیں ہے، تمہارے شہر کے لیے نہیں ہے. یہ مثال نبی کے صحابہ کے لیے پوچھتے ہیں، یا جب ذرا کون ہے اکزین اخراج ہوتا ہوں کون ہے، لیا غیظب ملک کفار کون ہے. کزارن توجہ، کزارن اخراج شاتا افت کیجئے، کھیتی باریک سی سوئی نکالتی ہے، نبی نے محنت کر کے دانا ڈال دیا ہے. کھیتی کی مثال رب نے کن کے لیے بیان کی ہے؟ سارے بولو کن کے لیے، اور اونچی آواز سے، صحابہ کے لیے. کزارن اخراج شاتا ہوں، یہ مثال صحابہ کے لیے دی ہے، اس کو فٹ کرنا یا نہیں کرنا. کھیتی باریک سی سوئی نکالتی ہے، اور ذرا نکالنے کیسے نکلتی ہے، نبی نے دانا بیج دیا ہے، سوئی نکل آئی صدیق کی صورت میں، سوئی نکل آئی علی کی صورت میں، سوئی نکل آئی عمر کی صورت میں، سوئی نکل آئی عثمان کی صورت میں. یہ باریک باریک سوئیں نکلتی گئیں، دانے اگتے گئے، جو نبی نے دانے بیجے تھے اگتے گئے اگتے گئے. فاستخلا تھا نہیں سمجھ، باریک باریک سوئیں نکل کر دانے اگتے آئے، فستا خلاصا کزارن اخراج. میری طرف توجہ کیجیے، سارا مضمون برباد ہو جائے گا آپ کی توجہ رہی. کزارن اخراج شاتا ہوں فہاسا رہوں فستا خلاصا، آہستہ آہستہ کھیتی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے یا نہیں، ایک ہی رات مکمل ہو جاتی ہے نہیں، آہستہ آہستہ باریک سوئی نکلتی ہے، چند دن بری نظر آتی ہے، پھر اور بڑی، پھر اور بڑی. فستا خلاصا فست والا سوکھی، اور جب مکمل پودا بن جاتا ہے پھر اپنے پاؤں پہ وہ پودا کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب کسی بھی کھیتی کی یہ پوزیشن ہو تو کھیتی بیجنے والا ماتم کرتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ اسی آواز سے، کھیتی بیجنے والے کی چار پائیاں الٹی ہوتی ہیں یا مسرت سے پھولا نہیں سماتا؟ اسی آواز سے جی، جنگلی زبان سمجھتے ہو، کھیتی جس کی پروان چڑھ پوے، وائی جس کی پروان چڑھے، ادیاں مجیاں مودیاں ہوں یا ہستا ہے جی، اس کے گھر ماتم دی سخت بچتی ہے یا خوشی دے شادیاں نے بجانا ہے؟ پھر یہ مثال صحابہ سے دی گئی ہے، کزار اخراج شاتا ہوں. اور آگے لفظ رب العالمین کے یو جب الزرا، نہیں توجہ، کزار اخراج شاتا ہوں، یہ تو صحابہ مراد ہے، یو جب الزرا سے کون مراد ہے اگر پیغمبر مراد نہیں ہے؟ تم غور کرو ایسا آیت پر، کزار اخراج شاتا ہوں سے اصحاب رسول مراد ہے، یو جب الزرا سے خود رسول مراد ہے. یہ کھیتی جو نبی نے بیجی تھی آہستہ آہستہ پروان چڑھیے، فستا خلاصا فستا والا سو کہی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، اور جب پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے تو پھر کھیتی مطالبہ کرتی ہے کہ کھیتی بیجنے والے ذرا، ہم اپنے پھل کا وزن عہد اور بدر کی منڈیوں سے منوانا چاہتے ہیں، ہم اپنے پھل کی قیمت مکہ کے بازاروں سے معلوم کرنا چاہتے ہیں. فستوال آسو کہی، اپنے پاؤں پہ کھیتی کھڑی ہے، اور اس طرح کھڑی ہوئی ہے کہ بدر سے کفر اپنی غلاظت کی منڈیے لے کے بھاگ نکلا ہے، اس سے کفر اپنے غلاظت کے پھل لے کے بھاگ نکلا ہے، مکہ سے کفر بھاگ نکلا ہے. یو جب الزرا، جب یہ کیفیت آئی ہے تو کھیتی بیجنے والا ذرا جس آیت کی روشنی میں رسول ہے پیغمبر ہے، خوش ہو کے کہتے اصحابی کنجو. لوگوں اصحابی فریق النجوم، خوش ہو کے رسول کہتا ہے یہ میرے ستارے ہیں، یہ میرے ستارے ہیں، خوش ہو کے اصحابی النجوم. اور ایک اور انداز میں بھی آپ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کھیتی پر اون چڑھ جائے تو کھیتی بیجنے والا یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ کوئی گدا نہ گھسے اس کھیتی میں، کوئی گدا نہ گھسے، وہ پہرا دیتا ہے. ساری جگوی زبان میں چاہ کر وار دینا ہے، تسی سمجھ دیں پتنی آپ کیا اس کا کوئی اور عنوان ہوگا جی، وار. پیغمبر نے توجہ رہے، جب کھیتی پروان چڑھیے تو پھر پیغمبر نے اس کے لیے اپنی بولی چاخا جا وار دیتی ہے. کیویں؟ اذا ظہرت البدع والفتن وسبت صحابی فلیوز العالم علمہ. نبوت اعلان کر گئی ہے، آنے والی مولویوں کی نسل یہ میری کھیتی ہے، اس کے نوکر بن جاؤ، اس کے پہرے دار بن جاؤ، رات جاگو دن جاگو، فلیوز العالم علمہ. جب میرے صحابہ کو کوئی کتا بھونکنا چاہے علم اگل دو، علم کے دیا بہا دو، موک لے نہ رہے، تم رہو نہ رہو، تمہاری آبرو عزت جان مال رہ نہ رہے، لیکن علم کا اظہار کرو تاکہ میری کھیتی پروان چڑھی ہوئی میں کوئی گدا نہ گھس سکے. یوجب الزرع، کون مراد ہے؟ رسول، بولو نا. کزارن اخراج چاہتا ہوں، کون مراد ہے؟ صحابہ. یہ نبوت کے گواہ کے طور پر رب نے پیش کیا ہے. اور عیسائیوں کو کہا انجیل پڑھو، بدبختو انجیل، اس میں نشانی بتلائی گئی ہے آخری رسول کے ساتھیوں کی، اور وہ کھیتی سے مثال دی گئی ہے. تو نبی کے صحابہ اسی طرح پروان چڑھے جس طرح کھیتی پروان چڑھتی ہے، ابتدا میں کوئی شائع نہیں، آہستہ آہستہ کھیتی بڑھیے. اسی طرح نبی اکیلے آئے تھے، آہستہ آہستہ جماعت بڑھیے اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی. یوجب الزرع، نبی مراد ہے، توجہ رہے. نبی صحابہ سے خوش تھا، خوش ہے. قرآن کہتا ہے قرآن نے قیامت تک چلنا ہے، قرآن 1400 سال پہلے بھی یوجب الزرع کے لفظ کہہ رہا تھا، قرآن آج بھی یوجب الزرع کا لفظ کہہ رہا ہے، قرآن 100 سال بعد بھی یوجب الزرع کا لفظ کہے گا، قرآن قیامت کی صبح تک بھی یوجب الزرع کا لفظ کہے گا، قیامت کی صبح کے بعد تک بھی قرآن کے الفاظ یہی رہیں گے یوجب الزرع. گویا پیغمبر کی دائمی خوشی، پیغمبر کا دائمی اپنے صحابہ سے خوش ہونا قرآن نے بیان کر دیا ہے. توجہ کر، مجھے کسی در پہ فتویٰ طلب کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے، مجھے میرے رب نے فتویٰ دے دیا ہے جس سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے. خود خالق کہتے ہیں صحابہ کا منکر ان سے غیظ رکھنے والا کافروں کی لسٹ میں ہے، مومنوں کی لسٹ میں نہیں. توجہ کر قرآن الفاظ پر، یعجب الزرع لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ لے آغیزا بہم الکفار. کفار مومنوں کو نہیں کہتے، کفار متقیوں کو نہیں کہتے، کفار غوث اور کتبوں کو نہیں کہتے، کفار انہیں کو کہتے ہیں جن کی لسٹ میں ابو جہل تھا، ابی لہب تھا، اتبا صحابہ تھے، کاتیانی اندرا گاندھی راجیو گاندھی تھے، انہیں کی لسٹ میں وہ بدبخت آئے گا جو صحابہ سے غیظ رکھتا ہے، رب نے صحابہ کے منکروں کو کافر کہا ہے. مرضی کہے نہ کہے اس کی مرضی ہے، پیر کہے یا نہ کہے اس کی مرضی ہے، رب نے جل کو کافر کہا ہے. جنگ بھی کافر کہے گا، کہتا ہے، کہتا رہے گا، دار پہ لٹک سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، اولاد برباد کر سکتا ہوں، بیڑی ہتکڑی پہن سکتا ہوں، زبان کھچوائی جا سکتی ہے، لیکن صحابہ کے دشمن کو کافر کہتا تھا، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، اور یہ مشن رکھتا ہوں فلا فلاح کی تہ میں وقا کا راز مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.